يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہے. رجسن گندے، من عمل الشیطان شیطان کے کام میں سے ہیں. فاجتنبو اس سے بچو، ان سب کاموں سے اجتناب کرو. کیوں؟ لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو. گویا ان سے نہ بچنے کی صورت میں کامیابی مشکل ہو جائے گی. یہ کام شیطان کے کام ہے. شیطان رب کا دشمن ہے، تمہارا بھی کھلا دشمن ہے. اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اس کے ساتھ ہی مت بنو. یہ گندے کام ہے، رجس ہے، رجس. بندہ مومن گندگی سے بچتا ہے، وہ کبھی گندگی کو پسند نہیں کرتا، ناپاکی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. اس لیے فاجتنبوا اجتناب، جیم نون بے سے جنب پہلو، ان سے تو پہلو کترا کے نکل جاؤ، ان کے تو پاس بھی نہ پھٹکو، ان کی تو راہ بھی نہ دیکھو. شراب کے بارے میں جب پہلا حکم آیا، اس پر بعض صحابہ نے پھر دعا مانگی کہ اللہم بیل لنا بیانا شافیا، کہ اے اللہ تو ہمیں شراب کے بارے میں واضح اور شافی حکم دے. اس پر سورۃ النساء کی آیتیں اتری. جب یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، تو پھر دعا کی گئی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما. تو یہ آیت نازل ہوئی. کہاں تک؟ آخر تک. انما یرید الشیطان سے لے کر فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو، باز آتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے. فرمایا انما الخمر، بے شک خمر. خمر کیا چیز ہے؟ خمر ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر غالب آ کر اس کو ڈھانپ لے. خمر نشہ آور چیز جو عقل پہ چھا جائے، عقل زائل کر دے. خمر الشی کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو پردے میں چھپانا. خمر الشہادہ گواہی چھپانا. خمر وجہہ منہ کو چھپا لیا. خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے. اسلام کی اصطلاح میں خمر کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو چھپا دے. شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ عقل ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی فضیلت ہے تمام جانوروں پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یہ عزت کس وجہ سے ہے؟ انسان کی عقل کی وجہ سے. عقل کا استعمال اور درست استعمال انسان کو جانوروں سے اعلی افضل ممتاز کرتا ہے. تو کوئی چیز جو عقل کو نقصان دے، انسان کی مت مار دے، انسان کو جانور کی سطح تک لے آئے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی انسانیت چھین لے وہ سب ممنوع ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو. لیکن خمر عام طور پر شراب کے لیے استعمال ہوتی ہے. بعض روایات میں خمر وہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے، انگوری شراب، بعض میں کھجور سے بنی ہوئی شراب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بنا لیتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انگور کے علاوہ کھجور سے بھی اگر نشہ آور چیز بنے تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ سکر کا معنی مسکر یعنی نشہ آور کے ہے. البحر الزخار جو زیدیہ کے اہم فقہی مراجع میں ہے، اس کی پانچویں جلد میں ہے کہ خمر وہ ہے جو انگور اور تازہ کھجوروں سے بنائی جائے، اور ان کے علاوہ ہر دوسری نشہ آور شے کو مجازن خمر بولا جائے گا. یعنی لفظی معنی خمر کا کیا ہے؟ جو انگور یا کھجور سے بنے، لیکن اس پر پھر ہر وہ چیز جو کسی بھی چیز سے بنے، خواہ چاول سے بنے، آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا ملیشیا میں جہاں چاول زیادہ تھا وہاں لوگ چاول سے بھی نشہ آور چیز بناتے ہیں گلا سڑا کے، اس اسی طرح گندم سے بھی بنائی جاتی، ایسے ہی اور چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں جس سے شراب یا کوئی نشہ آور چیز بنا لی جاتی. یعنی لفظی طور پر خمر کا اطلاق کھجور اور انگور کی بنی ہوئی چیز نشہ آور، لیکن مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے نشہ آور ڈرنک بنے یا چیز کھانے کو کچھ بنے جس سے انسان کا دماغ جو ہے متاثر ہو. اور اس میں کثرت ہو یا قلت دونوں کا حکم برابر ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یعنی صرف اس وقت حرام نہیں کہ جس وقت عقل میں کچھ فطور آئے، اس کا ایک گھونٹ بھی ایک قطرہ بھی حرام ہے. ایک اور کتاب ہے المنہاج، یہ شافعیہ کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے اور خمر در حقیقت انگور کی نچوڑ کا نشہ آور مادہ ہے اگرچہ اس میں جھاگ نہ اٹھے ہوں. اس کے علاوہ حرمت کے تحت ہر وہ شے آئے گی جس پر نصوص دلالت کریں. احناف کے ہاں خمر اپنے حقیقی وجود کی بنا پر حرام ہے، اس کے علاوہ دوسری اشیاء نشہ آوری کی بنا پر، کوئی بھی چیز جو نشہ دے حرام ہے اور خاص طور پر عقل میں فطور پیدا کر دے، اور اس کی چھوٹی سی کوانٹیٹی بھی، خواہ اس سے عقل میں نہ بھی فطور آئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ خمر ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کرنے والی، عقل پہ چھا جانے والی اور بے خودی کی کیفیت پیدا کرنے والی، بے خود کر دے انسان کو، انسان آپے میں نہ رہے، خود پہ کنٹرول نہ رہے. اور خاص طور پر خمر جو ہے دماغ کے اوپری سطح کے حصوں کو متاثر کرتی ہے جو اصل میں ارادے، اخلاق، فکر اور نظر کے مراکز ہیں. خمر کے بارے میں دو چیزیں یا دو احکامات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ تیسرا اور قطعی حکم ہے جو سورۃ المائدہ کی اس آیت میں آیا ہے. جب یہ آیت اتری تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا طرز عمل کیا تھا. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کے لیے ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا. اس روز لوگوں کی شراب فضیح، فضیح جو ہے یہ پھولوں اور کھجور سے تیار شدہ تھا، فضیح شراب کا نام ہے جسے آپ کے ہاں کئی نام ہیں، کہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جو کہہ رہا تھا، اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے. کیونکہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا حرام کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ روایت ہے بخاری، مسلم، نسائی، موطأ کی، چار کتابوں میں آئی ہے، کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی، اور مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ تم اس شراب کو نکالو اور بہا دو، چنانچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دے دیا، پس جس شخص تک یہ آیت پہنچ گئی اس کے پاس شراب کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو نہ اس کو خود پیے، نہ بیچے، نہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی بچی ہوئی شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کی کمائی کھاتے تھے، پھر لوگوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ چنانچہ بعض لوگ نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئی، کیونکہ اس میں کہا نا اسم کبیر ہے، کہ اس میں گناہ بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، تو پھر بھی کچھ لوگ ابھی پیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قرآت کے دوران آیات کو خلط ملت کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابھی تک شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی، اور وہ یہی آیت سورۃ المائدہ کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہ آؤ گے؟ چنانچہ لوگوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا، اسی دوران کہ ہم شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہم اس کو حلت ہی کے دور میں پی رہے تھے، یعنی حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، اس وقت آپ پر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، یہی سورۃ المائدہ کی آیت، چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو یہ آیت فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تک پڑھ کر سنائی، اس کے بعد ابھی تھوڑی سی پی تھی اور کچھ ابھی اس برتن میں باقی رہ گئی تھی جو ان کے اوپر کے ہونٹ کے نیچے لگا ہوا تھا، جیسا کہ سینگنی لگانے والا کرتا ہے، مثلا ایک گلاس ہو تو یعنی اوپر کے ہونٹ کو ابھی لگا ہوا ہے، اندر نہیں گیا، تو کیا کیا، سب لوگوں نے باقی ماندہ شراب کو واپس بڑے پیالے میں الٹ دیا اور کہا، اے ہمارے رب ہم رک گئے رک گئے۔ یعنی اگر کسی نے یہ گلاس یہاں تک، آپ دیکھیں نا پینے میں، راوی کی آپ دیکھیں روایت کتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہے نا، جب ہم پیتے ہیں نا تو کس طرح پیتے ہیں، اوپر کا ہونٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، اگر آپ صرف نیچے سے ڈالیں تو پی نہیں سکتے آپ، کہتے ہیں کہ اوپر کا ہونٹ ابھی لگا ہی تھا، یعنی پینے کے لیے اس کو اندر کرنے ہی لگے تھے کہ حکم پہنچا، انہوں نے واپس گلاس اسی میں الٹا دیے جس سے ڈالے تھے، اس کے بعد ایک گھونٹ بھی آگے نہیں لے کے گئے، ہم جیسا ہوتا کہتے ہیں ٹھہر جو یہ تو ختم کرنے دو، باقی حکم پھر سنانا، ابھی نہ بتاؤ۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حاتم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے وہی روایت جس میں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ، تو پھر یہ حکم نازل ہوا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ شراب کے جام ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل کے درمیان گردش دے رہا تھا، دیکھیں یہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہاں تک کہ ان کے سر یسر اور تمر کے مخلوط مادے کے نشے سے جھکے ہوئے تھے کہ اچانک ایک منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا، لوگوں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب حرام ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس نہ کوئی اندر آیا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی باہر نکلا، یہاں تک کہ سب مٹکے ہم نے توڑ دیے، یعنی صرف گلاس ہی نہیں رکھا مٹکے بھی توڑ دیے. ہم میں سے بعض نے وضو کیا, بعض نے غسل کیا, اور پھر ہم نے ام سلیم کی خوشبوؤں میں سے کچھ اپنے لباسوں میں لگائی. ان کے گھر میں پی رہے تھے نا, تو ان کی خوشبو لے کر اپنے لباس میں لگائی اور مسجد کی طرف باہر نکل گئے. چنانچہ وہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں. اب اس سے آپ دیکھیں کہ کس طرح فوری فوری طور پر صحابہ کرام نے حکم مان لیا, حتیٰ کہ پیتے پیتے تھوڑے تھوڑے نشے میں بھی آ رہے ہیں تو بھی مان لیا. کیسے, کیوں؟ اس لیے کہ بعض اقوام نے اس شراب کو حرام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن کامیاب نہ ہوئے. اس کی مثال کیا ہے؟ امریکہ نے شراب نوشی کی ممانعت کے سلسلے میں اپنا مشہور قانون 17 نومبر 1919 کو صادر کیا, 1919 میں, جس کو کانگریس نے تقریباً اتفاق رائے سے منظور کر لیا, یعنی بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں. پھر نومبر 1920 میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. اس قانون کے مطابق ہر وہ شخص قابل سزا قرار پایا جو شراب کو چھپ کر یا اعلانیہ بنائے, اس کو فروخت کرے, یا اس کی نشر و اشاعت کرے, اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرے, یا اس کو منتقل کرے, یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھے, پھر عوام کو حفظان صحت, معاشرے اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے شراب کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی گئی. اس سلسلے میں 9 ملین سے زیادہ صفحات کالے کیے گئے, یعنی لکھے گئے, 9 ملین پیجز, اور قرآن کی 2 آیتیں, یہ 2 یہاں جنہوں نے آخری حکم. اور 1920 میں اس سلسلے میں $65 ملین اس مہم پہ خرچ کیے گئے. یہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں یہ رقم کتنی زیادہ ہے, $65 ملین کس کام کے لیے لگائے گئے؟ اس کوشش میں لگائے گئے, اس پروپیگنڈا مہم میں کہ شراب سے روکا جائے لوگوں کو. یہ قانون 1933 تک نافذ رہا. اس دوران حکومت نے 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دیں. ان کو شراب نوشی یا بنانے یا تجارت کرنے کے سلسلے میں جیلوں میں بند کیا. لیکن اس دوران شراب کی مختلف قسمیں پوشیدہ طور پر پھیل گئیں, مجرموں کی پارٹیاں وجود میں آ گئیں. یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ کانگریس نے مجبور ہو کر 1933 میں بیئر اور سیڈر کو, سیڈار یا سیڈر کو, CIDAR کو جائز قرار دے دیا. پھر بالآخر دسمبر 1933 میں قطعی پابندی اٹھا لی گئی, یعنی مجبور ہو کے قانون ختم کرنا پڑا. تو اس سے دنیا کی عظیم ترین مملکت پچھلی صدی میں ناکام ہوئی شراب کے قانون کو بنا کر واپس لینے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسلام نے بغیر کوئی سزا دیے, بغیر کسی کو جیل میں بند کیے, بغیر کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیے, اور بغیر کوئی بہت بڑے کتابیں لکھے, 2 آیتیں سنا کر لوگوں کے منہ سے جام اتروا دیے. کیا چیز تھی وہ؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ایمان کی طاقت سے, تربیت سے, آخرت کے اجر کے لیے, کہ یہاں نہیں تو وہاں تو ملے گا. بعض سکالرز ہیں, مثلا سموئل ملز نے اپنی کتاب لرننگ اباؤٹ الکوہل میں کہا ہے, اس حقیقت واقعہ کی بنیاد پر بنایا گیا کہ اس کی ممانعت شراب سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو گئی. یعنی شراب کی دوبارہ اجازت کا قانون کیوں بنایا گیا؟ کہ حکومت ناکام ہو گئی. وہ لکھتا ہے کہ شراب کے مسئلے سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ بنیادی اعتبار سے صرف عقیدے کی گزرگاہ سے ممکن ہے. کسی کو بھی شراب اگر چھڑانی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ایمان مضبوط کرو. اس کا ایمان مضبوط ہوگا, ارادہ مضبوط ہوگا, تو وہ اس وبال سے نکل آئے گا. اسی طرح ٹوائن بی, آرنل ٹوائن بی مشہور ہسٹورین ہے, اس نے اپنی کتاب سیولیزیشن آن ٹرائل میں لکھا ہے, بے شک اسلامی روح اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ انسان کو شراب کے بندھن سے مضبوط دینی عقائد کے ذریعے آزاد کرا دے, کیونکہ اس نے اس کے ذریعے وہ چیز ثابت کر کے دکھا دی جو انسانیت اپنی طویل تاریخ میں کرنے کے قابل نہ ہوئی. پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے علاوہ یہ کامیابی کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی. کہ کوئی ایسی عادت لوگوں سے چھڑا سکے. یہ ٹائم بی کے الفاظ کا ترجمہ ہے. بلا شبہ صرف اسلام ہی کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دے جس کو قوت کی بنا پر عائد کردہ قوانین اور بیرون نفس کی پابندیاں کر کے نہ دکھا سکیں. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسانیت کو اس مغربی تمدن کے اثرات سے نجات دلا دے جس کے جال پورے اطراف عالم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. اسی لیے تو اسلام اتنی بڑی تھریٹ ہے ان سب کے لیے, اور اپنی کمزور ترین حالت کے باوجود بھی یہ لوگوں کے لیے ایک خوفناک چیز ہے. اور اس کو اسلامک بم کا نام دیا جاتا ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ دیر پا اثرات رکھتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ انما الخمر والمیسر, خمر جو ہے وہ کیا ہے, حرام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ شراب کو منع کیا بلکہ فرمایا, اللہ نے لعنت فرمائی شراب پر, اس کے پینے والے پر, اس کے پلانے والے پر یعنی سروس کرنے والے پر بھی, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, نکالنے والے پر, نکلوانے والے پر یعنی کشید کروانا, اس کے ڈھو کر لے جانے والے پر یعنی کیریئر کیری کرنے والے پر, اور جس شخص کے لیے لے جائی جا رہی ہو اس پر بھی, ہاں وہ خود نہ بھی پیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب ہو. آپ نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی. بعد میں جب حرمت کا قانون نافذ ہو گیا تو برتنوں سے پابندی اٹھا لی گئی. اب جیسے شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو دھو کے ان کو کسی ڈیکوریشن میں استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص حد مقرر نہیں تھی, کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی. جو اس جرم میں گرفتار ہو کے آتا اس کو جوتے مارے جاتے, لاٹھیوں سے مارا جاتا, کھجور کے سنتے مارے جاتے, مکے وغیرہ مارے جاتے. زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پہ لگائی گئی, یعنی 40 جوتے مار لو یا کوڑے مار لو یا کچھ بھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی 40 ہی مارے جاتے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدا میں 40 کوڑوں کی سزا رہی, پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے مشورہ کر کے اس سزا کو دگنا کر دی, یعنی 80 کوڑے کر دیے گئے. اسی سزا کو امام مالک, امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام شافی شراب کی حد قرار دیتے ہیں, مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت میں امام شافی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑوں کو ہی پسند کیا ہے کہ جو اصل حکم ہے. اس کے بعد دوسری چیز جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ ہے والمیسر, جوا اور جوا میسر. میسر کا لفظ یسر سے ہے, آسانی. وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں بآسانی ہاتھ لگ جائے, اسے ہی جوا اور قمار بازی بھی کہتے ہیں. جوئے کی مشہور قسم تو جو جوئے کے نام سے ہے وہ حرام ہے شرم قانوناً, اور جواری کو کسی معاشرے میں عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا. لیکن افسوس کہ آج کے معاشرے میں ماڈرن بننے کے شوق میں کئی لوگ شوق میں دوسرے نام رکھ کے جوا کھیلتے ہیں, مثلا کارڈز کھیلنا اگر اس میں پیسہ بھی انوالو ہو, یا کوئی بھی طریقہ ایجاد کر لیں آپ. اسی طرح لاٹری, معمہ بازی, ریفل کے ٹکٹ, انعامی بانڈز, ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں, شطرنج, یہ سب قمار کی قسمیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر, شطرنج بھی جوا ہے. شطرنج کھیل ہے ایک طرح کا, چیس کو بولتے ہیں. تو جوا جو ہے اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا. تیسری چیز والانصاب, انصاب نصب کرنا سے ہے کسی چیز کو گاڑنا. ایسے مقامات جنہیں کسی موجودہ یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکیہ عقیدے کی بنا پر عوام میں تقدس کا درجہ حاصل ہو. کوئی بھی چیز جسے مقدس مان لیا جائے وہ اصل میں مقدس کوئی نہیں, بس سمبولکزم میں, یعنی سمبل کے طور پر خود ہی پہلے اسے مقدس مانا, پھر اس پہ نظر و نیاز چڑھانے لگے. اس میں بنیادی جو اسپرٹ ہے انصاب کے حرام قرار دینے کی وہ یہ کہ یہ کام دراصل اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشی کے لیے ہوتے تھے, ان کے نام پر ہوتے تھے, اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا. بت پرستی, بت فروشی, مجسمے, ان کی خرید و فروخت ویسے ہی حرام, اور کہا یہ کہ ان کو کہیں گاڑ کے پھر وہاں نظر و نیاز ہو تو اس سے بھی بڑا جرم. اب ہمیں ایک سیدھا رکھا ہوا بت تو نظر آتا ہے, لیکن کئی انسانوں کو جو ہم بت بنا کے پوجتے ہیں وہ بعض اوقات ہم کو نظر نہیں آتے, اور ویسے بھی نہیں آتے وہ, اور ہم ان سے بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے. تو ان کی قبروں پر جا کر نظر نیاز دینا, اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں, گھر پہ ہی دے لیں, جیسے قربانی کا گوشت گھر پہ ہی آپ ذبح کرتے ہیں یا کسی بچڑ خانے میں. تو ایسی کوئی بھی چیز کرنا یہ بھی ممنوع ہے. چوتھی چیز والازلام, ازلام کے سلسلے میں آیت نمبر 3 میں بات ہو چکی ہے, وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی, نیز وہ تیر جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے, اس میں کارڈز بھی آ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فرمایا رجس من عمل الشیطان, گندگی کے کام. اچھا گندگی کہاں سے آگئی؟ شراب میں تو ٹھیک ہے گندگی آتی, آپ کو معلوم ہے کیسے بنتی ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی کوانٹیٹی میں, مثلاً انگور سے عام طور پہ بنتی ہے یا کسی بھی جو چیز سے, اس کو کئی دن تک, میں نے بس کافی ہے, وہ کتنی اچھی معلومات ہیں آپ کے پاس, بہت ساری, وہ کافی دن تک, بعض اوقات مہینوں وہ چیز وہاں سڑ سڑ کے سڑتی, اس میں سڑان اور بو اور نشہ اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اندر پیدا ہو جاتا, پھر اس کو نچوڑ کے اس کے اندر سے سیچوریٹ کر لیتے ہیں. اچھا لیکن سرکہ جو ہے نشہ آور نہیں, وہ پھر اس کی آگے کچھ اور شیپ بدل جاتی ہے نا, جو کیمیکل چینج آ جائے کسی چیز میں اور اس کے اندر وہ تاثیر نہ رہے تو پھر وہ حکم بدل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پر ہاتھی سیب کھانے کے لیے, ایک افریقہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں سیب کھانے کے لیے جاتے ہیں, جب تک وہ پہنچتے ہیں کافی لمبا سفر کر کے تو سیب گل کر گر کر گل سڑ چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھی اگر وہ گلے سڑے سیب کھا لیتے ہیں تو اس سے ان کے اندر اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹکرے مار کر بڑے بڑے جنگل تباہ کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہو, جس میں انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے, تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. اس میں سرور کی کیفیت کے لیے ہو یا بالکل ہی عقل ماری جائے, تھوڑی ہو یا زیادہ, سب کی ممانعت. فرمایا رجس, تو شراب پہ تو بنانے کا اور اس کے جو اجزاء ہیں انگریڈینٹس وہ ویسے بھی طیب میں نہیں آتے, لیکن میسر جوا بظاہر اس میں گندگی نظر نہیں آتی, لیکن اس سے دلوں میں جو بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے کہ بعض اوقات بہت دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور انصاب بھی بتوں کے نام پر, اور بتوں کی گندگی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, سورة الحج آیت 30 میں آتا ہے, بس بتوں کی گندگی سے بچو. تو بت تو بعض اوقات بڑے ہی سنگ مرمر کے خوبصورت سفید ہوتے ہیں, ان کی گندگی کہاں سے آ گئی؟ یعنی ان کے اندر جو تصور ہے اللہ کے شریک ہونے کا, یہ ایک انتہائی گندا خیال ہے, کوئی بھی عقل مند انسان ایسا خیال نہیں رکھ سکتا.